الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین کے چند ارکان ہیں، اگر ان کا وجود نہ ہو تو پھر دین باقی نہیں رہتا. اور ان ارکان میں سب سے پہلے توحید ہے. اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو کسی بھی زمرے میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حد تک شریک نہ ماننا. اور وہ مسئلہ یہاں اس منبر اور محراب سے اللہ کے فضل سے ایک طویل عرصے سے حضرت والد صاحب کی کوشش اور محنت سے صبح شام بیان ہوتا رہتا ہے. اس کے بعد جو دین کے ارکان میں نمبر آتا ہے وہ نماز کا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جہاں مشرکین اور کفار کی توبہ کا ذکر کیا ہے، وہاں اس کے ساتھ ہی نماز کا بھی ذکر فرمایا ہے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنا شروع کر دیں تو پھر آگے قرآن کہتا ہے: فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ وہی کافر، یہ وہی مشرک جو پہلے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا، دین کا مخالف تھا، اب وہ آپ کے بھائی بن گئے ہیں اور ان کے بارے میں اب تمام فیصلے اور تمام احکامات بدل جائیں گے. تو اس آیت سے نماز کی اہمیت کا اور نماز کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر دین اسلام پر کوئی عمل پیرا ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ اللہ کے ہمیں عطا کیے ہوئے دین پر صحیح سے عمل ہو جائے، تو اس کو توحید کے ساتھ ساتھ نماز کو بھی اپنانا پڑے گا. میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز یہ دین کا ستون ہے. اگر بالفرض دین ایک خیمہ ہے، ایک کمرہ ہے، تو اس کے درمیان میں جو ستون ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چھت اپنی جگہ پر قائم ہوتی ہے، وہ نماز ہے. اگر العیاذ باللہ نماز یہ اپنی جگہ سے ہٹ گئی یا ختم ہو گئی، تو پھر پورا کا پورا جو دین کی چھت ہے وہ مسلمان کے اوپر گر سکتی ہے اور بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. نماز کے سلسلے میں جو سب سے پہلے حکم آتا ہے فقہاء کرام کے نزدیک، کیونکہ آپ حضرات میں سے اکثر وقت نکال کے تشریف لاتے ہیں اس مبارک مجلس میں شرکت کے لیے، اور وقتاً فوقتاً مختلف احکام اور مختلف باتیں، مختلف دینی مسائل وہ بیان ہوتے ہیں، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ دین اسلام کے بھائیوں کو فائدہ ہو، کچھ سیکھ کر جائیں. تو آج کے اس مجلس میں ہم جو نماز کے لیے ضروری ہے اور جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جسے وضو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں چند اہم مسائل اس پر غور کریں گے، اور اس میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون سا مسئلہ کس حیثیت کا حامل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو. مفسرین نے فرمایا یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جب نماز کا ارادہ کرنے لگو، نماز کی طرف جانے لگو. فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو. وایدیکم الى المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی کوہنیوں تک دھو لیا کرو. وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو. وارجلکم الى الکعبین، اور اپنے دونوں پیر وہ ٹخنوں تک دھو لیا کرو. اس آیت کے بارے میں علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ مدنی آیت ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کے حضور نماز پڑھی ہے، عبادت فرمائی ہے، تو وہ طہارت کے بغیر نہیں فرمائی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ وضو کے احکام یہ مکہ مکرمہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے گئے تھے، اور جیسے جیسے نماز کے مسائل اور نماز کی رکعتیں اور نماز کے اوقات اور احکام بیان ہوئے، اسی کے ساتھ ساتھ طہارت کے بھی تمام کے تمام مسائل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو معلوم ہو چکے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور وہ حکمتیں کبھی کبھار ہم اگر اس کو سمجھ سکیں تو بہت اچھی بات، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتی. وہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو وضو کا حکم فرما دیا، اس سے امت مسلمہ کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے، اور یہ کہ قرآن میں وضو کا حکم آ گیا اور یہ وحی کا حصہ بن گیا، نص بن گیا، اب اس کے اندر کسی کو اختلاف کرنے کی جرت نہیں، کسی کو اس مسئلے میں سوال اٹھانے کی جرت نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف وہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام اور حکم ہے، اور وہاں سے جو حکم آئے گا وہ من و عن تسلیم کرنا ہوگا. تو وضو کے اندر سب سے پہلے تو یہ بات جاننی چاہیے کہ چار اعضاء ہیں، ان کا دھونا یا مسح کرنا یہ فرائض میں شامل ہوتا ہے، اور شریعت کے اندر فرض کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ فرض وہ عمل ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہو. دلیل قطعی یعنی بغیر کسی شک شبے کے، ایک رائی برابر بھی اس میں شک شبے کی گنجائش نہ ہو، ایسی دلیل ہوگی اور اس سے کوئی حکم ثابت ہوگا تو وہ فرض کہلاتا ہے. فرض کا کرنے والا وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اعلی مقامات کا مستحق ہوتا ہے، اور جو فرض پر عمل نہیں کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قابل عقاب ہے، قابل عذاب ہے، اللہ کی طرف سے اس پر غصہ اور غضب متوجہ ہوتا ہے. اور جو اس عمل کا انکار کر دے بحیثیت فرض ہونے کے، اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ وہ کفر کا مرتکب ہو رہا ہے، اور فرض کا انکار کرنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے. تو وضو کے اندر چار ایسے احکام ہیں کہ جو فرض کی حیثیت سے ہیں، اگر ایک مسلمان نماز کے لیے تیاری کر رہا ہے، طہارت کی کوشش کر رہا ہے، تو ان چار کاموں کے بغیر کوئی وضو نہیں ہے، کوئی طہارت نہیں ہے، اور نماز بغیر طہارت کے اللہ قبول نہیں فرماتے. تو وضو کے فرائض یہ ہمیں معلوم ہیں الحمدللہ. اگر کسی بھائی کو معلوم نہیں ہے تو وہ اس کو سیکھتا جائے. اور سب سے پہلے اس کے اندر آتا ہے چہرے کا دھونا. سب سے پہلے تو فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، قرآن میں اللہ نے فرمایا چہروں کو دھو لیا کرو. یہ دھونا اور مسح کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الغسل هو الاصالہ والمسح هو الاصابہ. دھونا کہتے ہیں بہانے کو اور مسح کہتے ہیں چھونے کو. تو جہاں پانی بہایا جائے گا شریعت میں یہ دھونا کہلائے گا، اور جہاں پانی صرف چھوا جائے گا شریعت میں یہ مسح کہلائے گا. لہذا اگر کوئی شخص ایسا عمل کرے کہ کہیں ہاتھ گیلے کر لے اور وہ گیلے ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لے، تو اس سے غسل وجہ ثابت نہیں ہوگا، چہرے کے دھونے کا فرض ادا نہیں ہوگا، بلکہ پانی کا باقاعدہ بہہ جانا چہرے کے اوپر یہ ضروری ہے. اب جب چہرے کو دھویا جائے تو چہرہ کہتے کسے ہیں، یہ جاننا بھی ضروری ہے. اس لیے کہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف گالوں پر پانی ڈال کے اور اسی پر اکتفا فرما لیتے ہیں، یا صرف پیشانی اور تھوڑی کو دھو لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وضو ہو گیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے علماء کرام اور ہمارے بڑوں نے باقاعدہ تعریف فرما دی ہے چہرے کی، کہ چہرہ یہ پیشانی کے جو اوپر والے بال ہیں اس سے شروع ہوتا ہے، جو پیشانی کے باریک بال ہوتے ہیں یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور الی اسفل الذقن، تھوڑی کے نیچے تک. یہ تھوڑی کا کونا اور تھوڑی کی انتہا یہ اس کے اندر شامل ہے، اس کو بھی دھونا ہوگا، اور اس کے درمیان میں جتنا بھی حصہ ہے یہ سارا کا سارا چہرہ ہے. اس لیے کہ مواجہت یہ آمنے سامنے کو کہا جاتا ہے، اور آمنا سامنا ایک آدمی کا دوسرے سے تبھی ممکن ہوگا جب یہ سارا کا سارا حصہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو چہرے کے دھونے کے اندر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سر کے اوپر جو پیشانی کے بال جہاں سے شروع ہو رہے ہیں یہاں تک پانی پہنچ جائے، اور پانی یہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک یہاں بھی پانی پہنچ جائے، اور یہ لمبائی میں اس کی حد ہے. چوڑائی میں جو چہرے کی حد ہے وہ کان کے ایک لو سے لے کر کان کے دوسرے لو کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے، خواہ وہ ناک ہو، خواہ وہ مونچھیں ہوں، وہ ہونٹ ہوں، یہ سارا کا سارا یہ چہرے کے اندر شامل ہے، اور ان کو دھونا وضو کے اندر نہایت ضروری اور فرض ہے. اگر اس میں کوئی حصہ رہ جاتا ہے، اگر کوئی حصہ اس میں معمولی سا خشک ہو جاتا ہے، تو پھر وضو مکمل نہیں ہوگا، اور نامکمل وضو کے ساتھ عبادت قبول نہیں ہوتی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں سر کے مسح کا حکم دیا ہے. سر کا مسح کرنا یہ کیسے ہوگا اور کہاں پر ہوگا، کتنا ہوگا، اس کے لیے علماء کی رائے، احادیث مبارکہ اور اس کی تفصیل جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ فرق میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ غسل دھونا وہ پانی کا بہانا ہوتا ہے، اور مسح یہ پانی کا چھونا ہوتا ہے. ہمارے جو امام ہیں اور ہماری تمام فقہ جنہوں نے مدون فرمائی ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک صرف ایک دفعہ مسح کر لینا یہ سنت ہے، برخلاف دیگر ائمہ کے. جو دیگر ہمارے بڑے علماء کرام ہیں ان کے نزدیک بعض ایسے بھی ہیں، امام شافعی وغیرہ کے، جن کے نزدیک تین دفعہ کرنا سنت ہوتا ہے. تو پہلی یہ بات ہو گئی کہ مسح ایک دفعہ ہونا چاہیے. دوسرا مسئلہ جو اس کے ساتھ ساتھ ہوگا وہ یہ ہے کہ مسا کتنی مقدار میں ہو. ہمارے علماء کے نزدیک جس پر ہمارا عمل ہے، ہمارے اسلاف کا عمل رہا ہے، وہ کہلاتا ہے سر کا ایک چوتھائی کا حصہ. اگر سر کے ایک چوتھائی کے حصے کے برابر بال گیلے ہو گئے اور ان پر ہاتھ لگا لیا گیا تو سر کا مسا ہو گیا، اس سے اگر خدا نخواستہ کم ہو تو پھر مسا مکمل نہیں ہوگا. اعلی اختلاف الاقوال، لیکن ایک قول ایسا بھی ہے کہ اعلی مسا یعنی جس چیز سے ہم مسا کرتے ہیں وہ ہاتھ ہے، اور ہاتھ کا اکثر حصہ وہ تین انگلیاں ہیں. اور فقہاء کرام کا یہ مشہور قاعدہ ہے للاکثر حکم الکل، کہ جہاں اکثر ہو جاتا ہے وہاں کل کا حکم لگ جاتا ہے. تو تین انگلیوں کے برابر اگر کسی نے سر کے بال گیلے کر لیے اور مسا کر لیا تو علماء کرام کے نزدیک سر کا مسا ہو جائے گا. لیکن جو مختار قول ہے، جو علماء کرام نے اور امام قدوری نے وغیرہ نے ساروں نے اپنے متون میں ذکر فرمایا ہے، وہ یہی ہے کہ سر کی کم از کم چوتھائی حصے کے برابر مسا ہوگا تو مسا مکمل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. یہی حکم اگر آپ حضرات واقف ہوں جو احرام کے بعد سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں احرام کھولنے کے لیے، وہاں بھی یہی حکم آ جاتا ہے کہ اگر سر کے ایک چوتھائی کے برابر بال کوئی اتار لے ہٹا لے تو اس کا احرام کھل جاتا ہے. تو سر کے مسا کے بارے میں ہمیں یہ بات بڑے غور سے دیکھنی چاہیے. ہمارے علماء کرام نے جو معروف طریقہ ہے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آگے سے پیچھے لے جانا، پھر پیچھے سے آگے لے کر آنا، اور پھر کناروں پر مسا کرنا، یہی صحیح طریقہ ہے اور بہتر یہی ہے. یہ بات واضح رہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے جو اس وقت احکام بیان کر رہا ہوں وہ فرائض ہیں. فرائض یعنی وہ احکام کے جس کے بغیر عبادت کا وجود ہی نہیں ہے. سنتیں اور مستحبات وہ اس کے کمال کے لیے ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ابھی تھوڑی تفصیل کے بعد آگے آ رہا ہے. تو سر کے مسے میں ایک چوتھائی سر کا مسا کر لینا یہ فرض ہے، اور پورے کے پورے سر کا مسا کر لینا یہ سنت ہے. اسی طرح جو دونوں ہاتھ ہیں ان کو کوہنیوں تک دھو لینا یہ بھی فرائض میں سے ہے. اگر خدا نخواستہ کسی نے اس طریقے سے ہاتھ دھوئے کہ کوہنی تک تو دھل گئے لیکن کوہنی اس میں شامل نہیں ہوئی، تو علماء کرام کا اس بات میں اتفاق ہے ہمارے بڑے علماء کا کہ اس آدمی کا وضو مکمل نہیں ہوا، اور کوہنی کا خشک رہ جانا یہ وضو کے لیے نامکمل ہے. کوہنی میں بھی پانی کی کوشش اس طرح کریں کہ پانی پنجے کی طرف سے بہایا جائے اور کوہنی کی طرف سے ختم ہو جائے، اس لیے کہ بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں اتنی شدید وعید فرمائی ہے کہ جو شخص پانی بہانے میں میری مخالفت کرتا ہے اور الٹا پانی بہاتا ہے اس کو لیس منا کہا گیا ہے، ہماری اس امت میں سے وہ نہیں. کیونکہ دین تو نام ہے اتباع کا، اور اتباع وہ تبھی ممکن ہے اور تبھی صحیح ہے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنتوں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو دل اور جان سے قبول کریں اور اس پر عمل کریں. اگر ہم عمل کرتے بھی ہیں اور اپنی طرف سے اس میں کچھ کمی بیشیاں کر دیتے ہیں تو یہ پھر دین اور سنت کے مقاصد کے خلاف ہو جائے گا، اور خطرہ ہے کہ ثواب کی جگہ کہیں خدا نخواستہ اپنی طرف سے دین میں رد و بدل کرنے کی وجہ سے کہیں عذاب اور عقاب نہ ہونا شروع ہو جائے. طہارت کی سنتیں، سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا ہو لیکن کبھی کبھار چھوڑ دیا ہو بغیر کسی عذر کی وجہ سے. اور یہی فرق ہے، صحابہ کرام جب کسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا کرتے تھے تو وہ یہی دیکھتے تھے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو آپ نے عذر میں بھی، سفر میں بھی، بیماری میں بھی، پریشانی میں بھی، جنگ میں بھی نہیں چھوڑے، اور اس سے فیصلہ ہو جاتا تھا کہ یہ اعمال نہایت ضروری ہیں، جو دلیل قطعی سے ثابت ہو جاتا ہے اس کو ہم فرض کہتے ہیں، اور جو دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہوتا اس کو ہم واجب کہتے ہیں. اور وہ اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے بھی کبھی کبھار چھوڑ دیے ہوں، لیکن اکثر اور بیشتر آپ نے زندگی میں اس پر عمل فرمایا ہو، وہ سنت کہلاتا ہے. اور طہارت کی سنتوں میں سب سے پہلے یہ معروف حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی، عن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرمائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. تم میں سے جو کوئی شخص بھی نیند سے اٹھ جائے تو وہ تین دفعہ اپنے ہاتھ کو ضرور دھو لے، اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ ہاتھ نے رات کہاں گزاری. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ یعنی عین ممکن ہے کہ ہاتھ جسم کے ایسے اعضاء پر پڑا ہو کہ جہاں نجاست پائی جاتی ہے، یا ممکن ہے کہ بستر کے اندر یا زمین میں یا اس مقام پہ کوئی ایسی جگہ ہو جو ناپاک ہو، اور ناپاک جگہ پر ہاتھ پڑنے سے ہاتھ بھی ناپاک ہو جاتا ہے. اس لیے طہارت کی سنتوں میں یہ بہت اہم سنت ہے جو ہمارے فقہاء کرام نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے، کہ جو شخص نیند سے اٹھے یا نیند سے اگر نہ بھی اٹھے، عام زندگی کے حالات میں ہوں، بازار سے آیا، راستوں سے آیا، گھوم پھر کر آیا، تو اس کو چاہیے کہ وہ طہارت شروع کرنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لیا کرے. اور ہمارا دین چونکہ کامل ہے، ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، تو دونوں ہاتھوں کو دھونے کا طریقہ بھی علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ پہلے اگر برتن چھوٹا ہے تو الٹے ہاتھ سے برتن اٹھا کے پہلے سیدھے ہاتھ کو دھو لیا جائے، اور پھر برتن سیدھے ہاتھ میں لے کے اس سے الٹے ہاتھ کو دھو لیا جائے. اور اگر برتن بڑا ہے یا ٹینکی ہے یا پانی کی نہر ہے، تو پھر کوئی چھوٹا برتن ڈھونڈ کے اور اس کے ذریعے سے پھر پانی نکال کے پہلے سیدھا ہاتھ دھویا جائے اور اس کے بعد الٹا ہاتھ دھو لیا جائے. اور یہاں تک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر بالفرض کوئی برتن، کوئی پتیلا، کوئی لوٹا وغیرہ نہیں ہے، تو اس کا طریقہ بھی صاحب ہدایہ نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ پھر جو اپنا الٹے ہاتھ کی تین انگلیاں ہیں، اس کو پانی کے اوپر تیزی سے گزار لے، اور اس سے جو پانی آئے گا وہ پانی سیدھے ہاتھ پہ بہا کے اس کو دھو لیا جائے، اور اس کے بعد پھر بقیہ ہاتھ پانی میں ڈال کے اور الٹے ہاتھ کو دھو لیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں باقاعدہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے جو شخص نیند میں سے اٹھ جایا کرے، یا پھر جیسے کہ علامہ ابن الحمام رحمت اللہ علیہ صاحب فتح القدیر بڑے عالم ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ حکم عام ہے، یہ حکم نیند سے اٹھنے والے کے لیے بھی ہے، یہ عام آلات میں جو گھوم پھر کے آئے، جو کسی راستے بازار سے آئے، جو اپنے گھر سے آئے اور انہوں نے پہلے طہارت حاصل نہیں کی ہوئی، تو وہ حضرات بھی اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اسی طرح وضو سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا اس میں گرامی ذکر کرنا یہ بھی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، لا وضو الہ لمن لم يسمی، جس نے اللہ کا نام نہیں لیا اس کا وضو نہیں ہوتا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وضو کا کامل ہونا ہے، وضو کا اعلی ہونا ہے، وضو کا بہترین ہونا ہے. اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے جیسے حدیث میں آپ نے فرمایا، لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو آدمی عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس میں ایمان نہیں ہے. لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ عہد شکنی کرنا والا وہ کافر نہیں ہوتا، البتہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، ایمان کے تقاضے وہ پورے نہیں کر رہا، اور ایمان کی جو شان ہوتی ہے ایک مومن کی وہ اس نے پوری نہیں کی. اسی طرح وضو کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی کا نام لینا یہ بھی سنت طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل رہا ہے. کیسے اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا جائے؟ علماء فرماتے ہیں بسم اللہ کہہ دے کافی ہے، یا اگر پورا تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دے یہ بھی اچھی بات ہے. اور بہت ہی بابرکت کلمہ ہے، بہت ہی مہذب کلمہ ہے. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ ہمارے احناف کے بہت بڑے محدث اور عالم گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ وضو کے شروع میں جو سب سے اعلی تسمیہ ہے اور اللہ کا نام لینے کا جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ ہے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام. بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو عظیم ہیں ان کے نام سے میں وضو شروع کرتا ہوں، اور دین اسلام جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے تمام حمد و ثنا ہے. تو آپ حضرات بھی جب وضو فرمانے لگیں تو وضو سے پہلے اس بات کی کوشش کریں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے بتائے ہوئے تسمیہ کے ساتھ وضو شروع کیا جائے. اسی طرح وضو سے پہلے مسواک کر لینا یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کا اس پر عمل رہا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نیند سے نہیں اٹھے مگر یہ کہ آپ نے مسواک فرمائی، اور کبھی بھی آپ نے وضو نہیں کیا او کما قالت، یا اس طرح کے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے ہمیشگی فرمایا کرتے تھے مسواک کے اوپر. اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو ہر ہر نماز ہر ہر وضو سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا. پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ امت کے اوپر آپ رحیم تھے، آپ امت کے بارے میں یہ کوشش فرمایا کرتے تھے کہ ان کے لیے آسانیاں ہوں اور زیادہ بڑے مسائل ان کے لیے کھڑے نہ ہوں، تو آپ نے مسواک کا حکم دیا ہے لیکن امت کے اوپر فرض ہونے کے خوف کی وجہ سے یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے. مسواک کرنا یہ کس طریقے سے ہو؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کم از کم ایک انگلی کے برابر موٹی ہو، اور ایک بالش کے برابر لمبی ہو، اور بلدار نہ ہو، یعنی ایسی لکڑی نہ ہو جو گھومی پھری ہوتی ہے بلکہ سیدھی سیدھی ہو، یہ بہتر ہے. اور کسی ایسے درخت کی ہو کہ جو تلخ ہوتا ہے، جو منہ کے جراثیم کو اور منہ کی بو کو ختم کرتا ہو اور انسان کے جسم کے لیے فائدہ دیتا ہو، خدا نہ خواستہ ایسے نقصان دہ چیز کہ جو معلوم المضرت ہو، زہر ہو، اگر وہ کوئی سنت سمجھ کے اور اس کی مسواک کرنا شروع کر دے تو یہ غلط عمل ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے طبرانی کے اندر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کے دانت نہ ہو تو کیا وہ بھی مسواک کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعالجو بالاصبع، وہ اپنی انگلی کو اپنے مسوڑوں پر پھیر لے، یعنی منہ کی طہارت، منہ کی صفائی، منہ کا فرحت بخش ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ہدا میں سے، آپ کی سنت مبارکہ میں سے ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں کو ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ منہ وہ مقام ہے جہاں سے قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لیا جاتا ہے، جہاں سے اللہ اور اس کے رسول کے احکام پڑھے جاتے ہیں اور توحید بیان کی جاتی ہے، ثنا اور اللہ کی عظمتیں بیان کی جاتی ہیں نماز کے رکوع اور سجود میں. تو اس مقام کی حفاظت ہمیں ظاہراً بھی کرنی ہوگی، اس کے اندر کوئی گندگی نہ جائے، اور وہ اشیاء جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ناپسندیدہ ہیں یا مکروہ ہیں یا حرام ہیں ان سے تو ہم وقت ہمیں حفاظت کرنی ہوگی. اور اسی طرح اپنے منہ کو ہمیں معنن اور باطنن بھی درست رکھنا ہوگا، ایسا کلام، ایسے الفاظ، ایسے کلمات کہ جس سے کسی انسان کو تکلیف ہو، اور جو عام طور پہ غلیظ کہلاتے ہیں، گندگی کہلاتے ہیں، اس منہ سے جس سے ہم قرآن و سنت پڑھتے ہیں، جس منہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں، ایسے منہ کی حفاظت ہمیں باطنن بھی کرنی ہوگی. ہم وقت جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے، اپنی زبان کو تر رکھا کرو، اپنے دل کو مطمئن رکھا کرو، اور جہاں تک ظاہری علامات ہیں تو مسواک کا استعمال، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سے قبل فرمایا ہے. اسی طرح علماء کرام نے فرمایا کہ مسواک کا تعلق صرف وضو سے نہیں ہے بلکہ یہ سنت دین ہے. اربع من سنن المرسلین الحیاء والنکاح والتعطر والسواک، حدیث میں آتا ہے چار ایسے کام ہیں، ایسے افعال ہیں جو تمام انبیاء کرام کے سنت رہے ہیں. اس میں نکاح ہے، اس میں خوشبو کا استعمال ہے، اس میں حیا ہے، اور اس میں مسواک کا استعمال کرنا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں دوستوں، آپ حضرات بھی انبیاء کرام کی سنتوں کو اپنانا شروع کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ ایسی نماز، صلاۃ بسواک افضل من 70 صلاۃ بغیر سواک، ایسی نماز جو مسواک کر کے، مسواک استعمال کر کے پڑھی جائے، وہ ایسی نمازوں سے جس میں مسواک کا استعمال نہ ہوا ہو، 70 درجے افضل ہے. تو ایک معمولی سا کام ہے، اور بظاہر اس پہ کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا، زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، لیکن بیٹھے بیٹھے آسانی کے ساتھ ہم اپنی ایک نماز کو 70 نمازوں کے برابر قابل ثواب بنا سکتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اس کے اوپر عمل شروع کریں. اسی طرح جب وضو شروع کرنے لگے تو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ سنت طریقہ ہے. علماء کرام نے فرمایا ہے کہ 20 سے زائد صحابہ کرام، جن میں عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، یہ تمام علماء صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے اندر جو دین میں علماء اور فضلاء سمجھے جاتے تھے، ان میں سے جتنے بھی صحابہ نے وضو کے احکام نقل فرمائے ہیں، اپنے شاگردوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو سکھایا ہے، تو اس میں کلی بھی سکھائی ہے، اور اس میں ناک میں پانی ڈالنا، جسے عربی میں استنشاق کہتے ہیں، یہ بھی سکھایا ہے. لہذا علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ کلی کرنا اور استنشاق کرنا یہی سنت طریقہ ہے. کلی کے اندر مبالغہ کرنا چاہیے. مبالغہ کا یہ مطلب ہے کہ منہ کے اندر جو پانی ہے وہ منہ کے ہر طرف میں، ہر کونے میں پہنچ جائے، اور اسی طرح ناک میں پانی ڈالتے وقت بھی مبالغہ کرنا چاہیے، یعنی جو ناک میں پانی ڈالا ہے وہ ناک کے مانسے کے اوپر تک پہنچ جائے تاکہ اچھی طرح صفائی ہو جائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استنشاق فرمایا ہے، یعنی ناک میں پانی ڈالا ہے، اور جو مزمزہ یعنی منہ میں پانی ڈالا ہے، اس کی اپنی کچھ سنتیں ہیں. سب سے پہلے تو سیدھے ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالنا ہے، اور سیدھے ہاتھ سے ہی ناک میں پانی ڈالنا ہے، یہ سنت ہے. پانی کو منہ میں اچھی طرح ہلا لینا، یہ بھی سنت ہے. اور پھر اس کے بعد پانی کو باہر پھینک دینا، یہ بھی سنت ہے. اور ناک میں جو پانی ڈالا جائے گا، پانی تو سیدھے ہاتھ سے ڈالا جائے گا، لیکن ناک کو جو جھڑکا جائے گا وہ الٹے ہاتھ سے ہوگا، یہ بھی سنت ہے. یہ مسائل، کیونکہ دین کے مسائل ہیں، یہ سنتوں کے مسائل ہیں، تو اس میں توجہ بھی مطلوب ہوگی اور تھوڑا سا حافظہ بھی مطلوب ہوگا، لیکن جب اس پر عمل شروع ہو جائے گا تو آسانی سے یاد ہو جائیں گے. تو مزمزہ اور استنشاق کے اندر پہلے مزمزہ ہوگا، یعنی منہ میں پانی ڈالنا، اور پھر اس کے بعد استنشاق ہوگا، ناک میں پانی ڈالنا. منہ میں پانی ڈالنا یہ بھی 3 دفعہ ہوگا، اور ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی 3 دفعہ ہوگا، یہ بھی سنت ہے. اور منہ کے لیے جو پانی لیا جائے گا برتن یا نلکے سے، یہ علیحدہ ہوگا، اور ناک میں جو پانی ڈالا جائے گا نلکے یا برتن سے، یہ علیحدہ ہوگا، یہ بھی سنت ہے. یہ تمام سنتیں جب جمع ہو جائیں گی اور اس پر عمل ہوگا، تب جا کے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت کے مطابق ہوگا. اسی طرح کانوں کا مسح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, علماء کرام فرماتے ہیں یہ سنت طریقہ ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ابن ماجہ میں موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرما لیا کرتے تھے تو اس کے بعد آپ اپنے دونوں شہادت کی انگلیاں یا چھوٹی انگلیاں, علماء نے اس میں اختلاف فرمایا ہے, البتہ جو ہمارے علماء کا عمل ہے وہ چھوٹی انگلی کے اوپر زیادہ ہے کہ چھوٹی انگلیاں کانوں کے اندر گھما لی جائیں اور اس کے بعد جو انگوٹا ہے اس کا جو استعمال ہے وہ کانوں کے ظاہر اور پیچھے پر کر لیا جائے. یہ ہو جائے گا کانوں پر مسح کرنا سنت طریقے سے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث ابن ماجہ کی ہے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام نے بھی روایت کیا, نزل جبرائیل علیہ السلام وامرنی ان احلل لحیتی اذا توضأت, حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ جب میں وضو کر لیا کروں تو میں وضو کے اندر اپنی داڑھی کا خلال کر لیا کروں. اس مسئلے میں یاد رکھیے کہ داڑھی دو قسم کی ہے, ایک کہلاتی ہے لحیہ خفیفہ, ہلکی داڑھی. ہلکی داڑھی کے اندر جو حصہ ہمیں نظر آتا ہے جلد کا, کھال کا, اس تک پانی پہنچانا فرض ہے. اور داڑھی جب لحیہ کثہ ہو جائے, گھنی داڑھی جسے ہم کہتے ہیں, اگر گھنی داڑھی ہے تو پھر اس کے اندر پانی پہنچانا فرض نہیں ہوتا, بلکہ اس کے اوپر اور اس کے پچھلے حصے میں جو سینے کی طرف ہوتا ہے اس طرح خلال کر لیا جائے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں سے اندر اور باہر, تو یہی کافی ہے اور یہ داڑھی کا خلال سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے اعمال میں صحابہ کرام نے جو سنتیں نقل فرمائی ہیں, ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ حضرت جبرائیل نے خود حکم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یقیناً یہ حکم اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ داڑھی کے اندر خلال ہونا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, خللوا اصابعکم کی لا تتخلل نار جہنم, اپنی انگلیوں کا خلال کر لیا کرو تاکہ اس کو جہنم کی آگ نہ چھوئے. اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا کہ جو وضو کے اندر انگلیوں کا خلال ہے یہ سنت ہے. اور ایک روایت میں یہاں تک آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من لم یخلل اصابعہ بالماء فی الوضو خللہ اللہ بالنار یوم القیامہ او کما قال, کہ جس کسی نے اپنی انگلیوں کا وضو میں خلال نہ کیا اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اس کی انگلیوں کے اندر جہنم کی آگ ڈالیں گے. اتنا اہم مسئلہ ہے اور آج کل ہمارے بھائی لوگ اس میں غفلت کے مرتکب ہو رہے ہیں. خلال کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے الٹے ہاتھ کا اندرونی حصہ سیدھے ہاتھ کے اوپر والے حصے پہ رکھ دیا جائے اور اوپر کھینچ لیا جائے, اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی ہتیلی اندرونی حصہ یہ الٹے ہاتھ کے اوپر والے حصے پہ رکھ دیا جائے اور کھینچ لیا جائے. یہ خلال مسنون طریقہ ہے, اور اس طرح کرنے سے جو انگلیوں کے درمیان میں جو یہ جگہیں ہیں اگر یہ خدا نہ خواستہ خشک رہنے کا خطرہ ہو تو وہ بھی گیلی ہو جائیں گی. اسی طرح پیر کی انگلیوں کا خلال بھی ضروری ہے, سنت ہے. پیر کی انگلیوں کا خلال کا کیا طریقہ ہوگا کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اس کو سیدھے پاؤں کے سب سے چھوٹی انگلی سے ڈالنا شروع کیا جائے, اور بے ترتیب کرتے کرتے الٹے پاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کر لیں. یہ پیر کا خلال سنت طریقے سے اسی طرح ثابت ہے. اسی طرح بس اب اختصار کے ساتھ چند مسائل بیان کر کے ختم کرتا ہوں بات, کہ نیت وضو کے لیے سنت طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا, انما الاعمال بالنیات, ہر عمل اس کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. ہمارے علماء نے فرمایا اگر کسی شخص نے بغیر نیت کے بھی وضو کر لیا تو اس کا وضو ہو جائے گا, اس لیے کہ وضو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہمارے لیے مقرر اسی لیے فرمایا ہے کہ وہ ناپاکی کو دور کرے اور پاکی کو لائے. فرق صرف اتنا ہے اگر کوئی نیت کرتا ہے تو قابل ثواب ہے، سنت پر عمل ہو جائے گا، اس کا دل اور دماغ، اس کا دھیان، اس کی توجہ وہ ایک طرف ہو جائے گی، اور جو عمل توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ عمل یقیناً اس عمل سے بہت بہتر ہے کہ جس کا دل و دماغ حاضر نہ ہو۔ نماز بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہو رہی ہو، اور بعض لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ کون سی رکعت ہے۔ نماز دونوں کی ہو رہی ہے، لیکن فضیلت کے اندر اعلیٰ ہونے کے اعتبار سے یقیناً وہ نماز بہت اعلیٰ ہے جس کے اندر انسان اپنا ہم جہت وہ مشغول رکھے اللہ کے حضور۔ تو وضو کے اندر اگر نیت کریں گے تو کون سی نیت ہونی چاہیے؟ علماء کرام نے اس کا آسان حل پیش کیا ہے، تین طریقے کی نیت ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، وضو کی نیت۔ اگر وضو کی نیت کر لی تو بات ہی ختم، اب وضو سے وہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں جو بغیر وضو کے جائز نہیں۔ نمبر دو، ناپاکی کو دور کرنے کی نیت۔ اگر کوئی شخص ناپاکی کو دور کرنے کی نیت کرے اور اپنے جسم کے چار اعضا کو یا سنت کے مطابق تمام اعضا کو دھو لے اور مضمضہ اور استنشاق کر لے تو اس آدمی کا وضو مکمل ہو گیا اور یہ آدمی اب طاہر یعنی پاک کہلائے گا۔ اور نمبر تین، ایسی عبادت کرنے کی نیت کرنا کہ جو بغیر وضو کے جائز نہ ہو، مثلا نماز، مثلا قرآن کریم کا چھونا وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ عبادتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلمان پر لازم کیا ہے کہ وہ اس کو پاکی کی حالت میں ادا کرے، ناپاکی کی حالت میں یہ عبادات ادا نہیں کی جا سکتی۔ تو اگر کوئی شخص وضو کی نیت کر لے تو بھی اس کا وضو درست، اگر کوئی شخص یہ نیت کر لے کہ میں ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہوں، یہ نیت بھی درست ہے، سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص یہ نیت کر لے کہ میں وہ عبادت کرنا چاہتا ہوں جو نیت جو بغیر وضو کے جائز نہیں ہوتی، تو اس شخص کا وضو بھی درست ہو جائے گا اور نیت پر عمل ہو جائے گا۔ اسی طرح وضو کے اعضاء میں ترتیب رکھنا بھی سنت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جس ترتیب سے اعضاء کا حکم دیا ہے، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہرے کو دھو لو تو چہرہ پہلے ہوگا، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو تو دوسرے نمبر پہ دونوں ہاتھوں کو دھونا، یہ سنت ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، اور اپنے چہرے پر اور اپنے سر پر مسا کر لو تو تیسرے نمبر پر سر کا مسا ہوگا، اور اس کو تیسرے نمبر پر کرنا، یہ سنت ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھو لو تو پیروں کو ٹخنوں تک دھو لینا چوتھے نمبر پہ ہوگا، اور اس کو چوتھے نمبر پر دھونا، یہ سنت ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ کعبین، یہ کہا جاتا ہے ٹخنوں کو، یہ کعب سے ہے، کعب کہتے ہیں اونچی جگہ کو، کعبہ کو کعبہ اسی لیے کہا گیا کہ زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جب حکم فرمایا زمین کی پیدائش کا، تو علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو مقام ابھرا وہ کعبہ تھا۔ اسی طرح کعب، اونچی جگہ، کواعبہ، ترابہ، وہ بچیاں یا وہ خواتین کے جو جن کے جسم ابھرے ہوئے ہوں گے، قرآن میں آتا ہے۔ تو کعب جو پیر کے اندر ہماری ابھری ہوئی جگہ ہے، جسے ہم اردو میں ٹخنا کہتے ہیں، یہی کعب ہے، اس کا ساتھ شامل کرنا دھونے میں ضروری ہے۔ اسی طرح ابتداء بالمیامن، یعنی سیدھی طرف سے شروع کرنا۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یحب المیامن حتی فی التنعل والترجل او کما قال، اللہ تبارک و تعالی سیدھی طرف سے ابتداء کرنے کو پسند فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی جوتا پہنتا ہے تو وہ بھی پہلے سیدھی طرف سے پہنے، اور یہاں تک کہ اگر کوئی سر کی کنگھی کرتا ہے تو سر میں جو پہلے سیدھی طرف کا علاقہ اور مانگ ہے اس کی کنگھی کی جائے گی، تب جا کے سنت پر عمل ہوگا۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ وضو کے اندر سیدھا ہاتھ پہلے، اسی طرح وضو کے اندر سیدھا پاؤں پہلے، یہ ساری باتیں، کیونکہ میامن یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے دوست اور بھائی عام طور پہ اس میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، الٹے ہاتھ سے پانی پی لیا، الٹے ہاتھ سے کھانا کھا لیا، الٹے ہاتھ میں کتاب لے لی، الٹے ہاتھ میں قرآن کریم لے لیا۔ یاد رکھیے، یہ سارے اعمال سنت کے خلاف ہیں، اور جو شخص سنت کے خلاف اعمال شروع کر دیتا ہے آہستہ آہستہ پھر وہ جری ہوتا جاتا ہے، دین کے اندر مسائل اور احکام وہ اس کے نزدیک بے وقعت ہوتے ہیں، اور ایک دن ایسا آ جاتا ہے العیاذ باللہ کہ وہ دین کا انکار کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے کہ وضو کے درست ہونے کے لیے جو علماء کرام نے شرائط لکھی ہیں وہ چار ہیں، دو کا تعلق بالخصوص خواتین کے ساتھ ہے اور چاروں کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے۔ پہلی شرط تو فرمائی کہ تمام اعضاء جس کا قرآن اور سنت میں حکم آیا ہے ان کے ہر ہر کونے ہر ہر حصے میں پانی پہنچ جائے تو وضو مکمل ہوگا، اگر کوئی سوئی برابر بھی مقام خشک رہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس کی ایڑیاں خشک تھیں، آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ایسی ایڑیوں کے لیے تباہی ہے جو خشک رہ گئی ہوں۔ تو اپنے تمام اعضاء کو، اپنے تمام جسم کو جب احتیاط کے ساتھ، سنت طریقے کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ دھویا جائے تو سارا کا سارا جسم وہ دھل جاتا ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے ضروری ہے کہ جو ان کو عوارض آتے ہیں نفاس اور حیض وغیرہ کے وہ نہ ہوں، اگر وہ ہوں گے تو وضو عمل نہیں کرے گا اور وضو کرنے والی خاتون وہ پاک نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح مردوں کے لیے ایسی چیز نہ ہو جو وضو کو توڑتی ہو، مثال کے طور پہ جسم کے کسی حصے پہ پیشاب کا کوئی قطرہ، گندگی کے کوئی حصہ، کوئی ذرات موجود نہ ہو تب جا کے وضو اپنا عمل کرے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک طرف جسم کے اوپر گندگی ہے اور دوسری طرف وضو کیا جا رہا ہے تو یہ وضو، یہ اس بندے کو پاک کرنے کے لیے کارآمد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اختصار کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے چند مسائل بیان کر دیے، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، فانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت۔ اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء۔ اللهم انا نسالك العفو والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسالك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر امورنا۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخاف منك۔ اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم عليك توكلنا وأنت المستعان۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔